میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ پنجاب پاکستان میں ایک دیہاتی علاقہ ہے، اس علاقے کی ایک خبر کچھ یوں مشہور ہوئی کہ ایک بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ پولیس نے اگرچہ اس ملزم کو، اس بے رحم باپ کو گرفتار کیا، اور جب اس کی تفصیلات جانی کہ آخر یہ عمل اس نے کیوں کیا، تو اس ملزم نے بتایا کہ اس کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس ظالم باپ نے کہا کہ اس کی بیٹی بدصورت تھی، اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلا انجیکشن لگانے کا کہا، ڈاکٹر نے انکار کیا۔ اس پر اس نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ تو یہ واقعی ایک ہے نا، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، سنسنی پھیلا دیتا ہے کہ کیسا سخت دل باپ ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ اگر کسی گھر میں بچیوں کی ولادتیں ہوں، ایک دو تین چار، تو عموماً اس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض تو ایسے بھی نادان ہیں کہ وہ بیوی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اب کی بار اگر بچی ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ بلکہ گھر کی جو عورتیں ہیں، حالانکہ وہ خود بھی تو ایک عورت ہی ہے نا، لڑکی ہی تھی نا وہ جو ماں پیدا ہوئی، آج وہ لڑکے کی ماں دھمکی دیتی ہے کہ بیٹیاں نہیں چاہیے، اور بیٹے کے یہاں اگر بیٹیاں ہوں تو پھر وہ بھی رشتہ توڑنے پر اس کی رضامندی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ تو اس میں اس ماں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، یا جسے چاہے بانج کر دے، اولاد ہی نہ دے، اس کی مشیت ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ بیٹی کا قتل ہو یا بیٹے کا، کسی کا بھی دین اسلام میں قتل ناحق حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ پاک سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ جو ظلم، بربریت اور یہ جو گناہوں کا جو بازار گرم ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ ہے دل کی سختی. دل کی سختی, دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسے جو ظالمانہ انداز ہیں, جو گناہوں پہ دلیری ہے, بندہ اس میں کسی صورت سے رکتا نہیں ہے. تو دل کی سختی ہم سنتے تو ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل ایسا سخت ہو جائے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے. اس کی علامات بیان کی گئی, گناہ پر رغبت ہو جائے, گناہ کرنے پر کوئی شرمندہ نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو, یہ دل کی سختی کا مطلب اور اس کی تفصیل علماء نے بیان کی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دل اچھے بھی ہوتے ہیں اور دل برے بھی ہوتے ہیں. جی ہاں, قرآن مجید میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے دلوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے. برے دلوں کے بارے میں کہیں فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 10 میں, ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. ایک جگہ فرمایا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, ایک جگہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے, ایک جگہ فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو ان آیات میں برے دلوں کو جن الفاظ سے بیان کیا گیا, کہ کہیں فرمایا کہ یہ مریض دل ہے, کہیں کہا گیا کہ یہ ٹیڑھا دل ہے, کہیں فرمایا یہ مہر لگے ہوئے دل ہیں پتھروں جیسے, اس سے بھی سخت, تو یہ سب برے اور خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ دل ہیں. کیونکہ ہم اگر ظاہری طور پر اگر اپنے امراض کو دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس وقت کئی ایسے ہوں گے, مدنی چینل پر بھی ہوں گے, جنہوں نے اپنی باڈی کا پورا چیک اپ کرایا ہوگا اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ میرا دل جوان ہے, میرا دل جوان ہے, میں نے تو ابھی مطلب اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں, ایکو وغیرہ کرایا ہے, سارے معاملات میرے کلیئر ہیں, میں نے بلڈ ٹیسٹ کرایا, لیپڈ پروفائل کرایا, ہر ٹیسٹ میرا کلیئر ہے. تو یہ ظاہر ہے اگر ان امراض کو اگر ہم نے جانا پہچانا, یہ تو جسمانی امراض ہیں, یہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ روحانی امراض ہیں. جسمانی امراض اگر بڑھتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ بڑھ کر بندے کی جان لیتا ہے, مگر جو روحانی امراض ہیں اگر یہ بڑھ جائے تو اس سے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. تو برے دلوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ فرمایا گیا کہ یہ ٹیڑھے دل ہیں, مہر لگے ہوئے دل ہیں, پتھروں سے زیادہ سخت دل ہیں. اور اچھے دلوں کے بارے میں کیا فرمایا سورہ انفال میں, ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. کہیں فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے, مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل لیے حاضر ہوگا. ایک جگہ فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. ان آیات میں اچھے دلوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ خدا کے ذکر پر خوف خدا سے لبریز ہو جاتے ہیں, باطنی عیوب و رذائل سے سلامت اور اللہ کی یاد کے لیے جھکنے والے دل ہوتے ہیں. ہم اس کو فیل نہیں کرتے, یعنی اللہ پاک نے بعض کو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ چاہیں تو دوسروں کی بڑی مدد کر سکتے ہیں, مگر کیا ہوتا ہے یا دل نہیں کرتا. اللہ نے مال دیا ہے مگر کسی ضرورت مند کو دل نہیں کرتا کہ ہم مدد کریں. میرا دل نماز میں نہیں لگتا, آپ نے سنا ہوگا, یہ سنا ہوگا, میرا دل نماز میں نہیں لگتا, میرا دل کاروبار میں نہیں لگتا, کسی کو کسی سے ملنے جلنے کا گیا میرا لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے, یہ کیفیات ہوتی ہے نا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دل کی بری حالت ختم کر کے اسے اچھی حالت میں تبدیل کرنا یہ نہایت اہم ہے, بلکہ تمام اعضاء کی اصلاح کا دار و مدار یہ دل پر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ دل اگر نیک ہے, متقی ہے, تو اعضا بھی نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے. اور اگر دل تقوی سے خالی ہو، ایسی سخت دلی ہو کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہوتا ہو، جی ہاں، امیر اہل سنت کے واقعات میں ہم نے سنا ہے، دیکھا بھی ہے، یہ کسی نے امیر اہل سنت کو ایک کیلا دیا تحفے میں، کہیں سے ہوتا ہے نا کیلا رکھا ہوتا، اٹھا کر دیا، تو امیر اہل سنت نے وہ کیلا لے کر اسے پوچھا کہ کہاں سے اٹھایا، تو اس نے کہا کہ حضور وہ وہاں جو رکھے تھے نا وہاں سے اٹھایا، تو کہا بیٹا دیکھیں اس پر ایک چونٹی جو ہے نا وہ بے قراری سے دوڑ رہی ہے، چونٹی ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتی ہے، تو اگر آپ وہاں تھوڑی دیر رکھ دیں گے تو چونٹی وہاں اتر کر اپنے قبیلے کے ساتھ ہو جائے گی، کیلا پھر لے آئیے گا. یعنی یہ اس ایک چونٹی کا خیال کر رہے ہیں. اگر کپڑے پر چونٹی ہو تو امیر سمجھ کہ آپ کو چونٹی نظر آتی ہے تو آپ نے تو یوں ہاتھ پھیر دینا ہے، تو اگر ہاتھ پھیرا تو وہ چونٹی کو لوہے کی تو بنی ہوئی نہیں ہے، اس نے تو پاری ہو جانا ہے. تو چونٹی کو جھاڑنے کے لیے اگر یہاں چونٹی چل رہی ہے، امیر تو فرماتے کہ آپ کپڑے کو نیچے سے تھوڑا سا جھاڑیں تو چونٹی گر جائے گی، یہ اوپر سے گر کے جب نیچے گرے گی تو زخمی نہیں ہوگی، اس کا ٹینشن نہیں لے، لیکن اس کی جان بچ جائے گی. اگر ہم نے چونٹی کو مارا تو پھر اس نے بچنا نہیں ہے. تو آج ہم دیکھیں کیسے حالات ہیں. کاروبار کرنے والا جانتا ہے کہ میں جس چیز کی ملاوٹ کر رہا ہوں یہ لوگوں کی صحت کے لیے مضر ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اگر اس کو کوئی استعمال کرے گا تو اس کو طرح طرح کے امراض ہوں گے، لیکن صرف وہ کیوں ملاتا ہے کہ میرا مال زیادہ بکے گا، میں زیادہ مالدار ہو جاؤں گا، میں زیادہ مال کما لوں گا، وہ لوگوں کی صحت سے کھیلتا ہے، لوگوں کی صحت سے کھیلتا ہے. کوئی کس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے، کوئی کسی کے مکان پہ قبضہ تو کسی کے گھروں زمینوں پہ قبضے، یعنی طرح طرح کے اگر ہم انداز دیکھیں تو ظلم اور بربریت کے ایک سے ایک انداز اپنائے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے دار و مدار دل پر ہے. اگر دل میں نرمی ہے، ایک چھوٹا سا جانور بھی اگر گاڑی کے نیچے آ جائے گا تو بندے کا دل لرز جائے گا، لیکن دل سخت ہے تو بندہ بہت سے بڑے بڑے جرائم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے. خبردار وہ دل ہے. تو دل کی سب سے اچھی حالت، اعلیٰ حالت تو یہ ہے کہ پاک صاف ہو، کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو. یہاں اگر دو آپس میں ملتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی محبت سے مل رہے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہیں، چائے پانی کر رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہمان اٹھ کر جاتے ہیں تو اب اس آنے والے کی غیبت شروع ہوتی ہے. دیکھا دیکھا کیسے بڑے بڑے نوالے کھا رہا تھا. تین دوست بیٹھے ہیں، ایک دوست کھا کر جیسے ہی اٹھتا ہے وہ دو دوست آپس میں جانے والے کی غیبت کرتے ہیں، یار ہمیشہ آتا ہے مفت کا کھا کے چلا جاتا ہے، کبھی یہ پیسے نہیں دیتا ہے، ہمیشہ ہمیں کو دینا پڑتے ہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں. کوئی ہم کو چھوڑنے آئے اپنی گاڑی پر، کیا چلو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، جیسے ہی وہ چھوڑ کر جائے تو دوسرے سے کہتے ہیں یار اس کی گاڑی ہے کھٹارا ہے، یار اتنا کھڑ کھڑ کر رہی تھی میرے تو سر میں درد ہو گیا. ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس نے ایک اچھا عمل کیا نا، اچھا عمل کیا، آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ایک طرف تو، اور جیسے ہی یہ جا رہا ہے تو اب اس کی برائیاں کر رہے ہیں. کسی کی شادی میں جاتے ہیں، اب شادی میں گئے، کھانا کھایا، جس کے یہاں شادی کی تقریب تھی اس کو مبارکباد، لفافہ، سب کچھ دیا. اب جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہیں، میاں بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، تو بیوی شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا دکھاوے کے لیے ڈیکوریشن کیا تھا، ایسی ایسی ڈشیں بنائی تھی. تو شوہر بولتا ہے کہ ہاں لوگوں کے قرضے لے کر رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیسا اس نے ڈیکوریشن کیا، کیسے اس نے زیورات پہنے تھے، کیسا یوں کیا تھا. اب وہ گاڑی میں برائیاں ہو رہی ہیں، تو پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں وہ نہیں سوچتے ہوں گے یار ہمارے ماں باپ کیسے، ابھی انہوں نے گلے لگ کر مبارکباد دی، ابھی لفافے دیے، اور ابھی یہ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہے نا یہ اچھے نہیں ہیں. تو لہذا میرے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے، نفسانی خواہشات سے دور، محبت الہی میں مستغرق، رضا الہی کا طلبگار ہو، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں نہ شکریہ. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم اگر کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بے دلی سے، مال دیتے ہیں تو بے دلی سے، جان قربانی بھی کی تو بے دلی سے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو بے دلی سے. مطلب ہم خود سوچیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد کا مرکز بنائیں. اللہ کی یاد ہو، خوش دلی ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اعلیٰ حالات کے مقابلے میں دل کی بدتر حالت جو علماء نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ یاد خدا سے غافل، نماز کا بھی پتہ نہیں، ذکر و اذکار کا پتہ نہیں، درود شریف. پوچھیں اپنے آپ سے کہ دن بھر میں کتنا اہتمام کرتے درود پڑھنے کا، اللہ کے ذکر کی ہم کو کتنی لذت ملتی ہے. جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتی ہے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے. درخت اس وقت کاٹ دیا جاتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، پرندے اس وقت قید کر لیے جاتے ہیں جب وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں. اب انسان ہے، یہ اللہ کے ذکر اختیار ہی نہیں کرتے، اس کی لذت ہی نہیں پاتے، نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بدترین دل کی حالت بیان ہو رہی ہے. حلال و حرام کی تمیز سے بے پرواہ اور گناہوں کی آلودگیوں میں ڈوبا ہوا ہو، طرح طرح کے گندے خیالات، آج مجھے کون کون سے گناہ کرنے، یہ پہلے سے پلاننگ بنی ہوئی ہوتی ہے. دل کی عجیب و غریب کیفیت ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اس کے محبوب کی یاد ہوتی ہو، سنتوں بھرا بیان ہوتا ہو، توبہ و استغفار کا ذہن بنتا ہو، جہاں نیکی کی طرف رغبت دلائی جاتی ہو، جہاں موت کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں قبر کو اچھا کرنے کے لیے مطلب اہتمام کرایا جاتا ہو، جہاں آخرت میں سرخری دلانے کے لیے، جہاں جنت میں لے جانے والے اعمال کا شوق دلایا جاتا ہو، اس طرف آنے میں تو ہمارا دل ہی نہیں لگتا ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے تو بے چین ہو جاتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں لیکن ذرا سی ایسی کوئی بات ہوتی ہے فوراً سوئچ کر دیتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ دل مریض ہے ہمارا، ہم مریض ہیں، ہمارے دل جو ہے ان چیزوں پہ لگتے نہیں ہیں. تو یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، کیفیت پر ہمیں غور کرنا ہے. اور تیسری حالت کہ دل مختلف خیالات کے لیے میدان جنگ بنا ہوتا ہے، اس میں شیطان اور فرشتوں کی جنگ جاری ہوتی ہے. شیطان دنیاوی لذتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور کہ دیکھ لوگ کتنے مزے میں ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، مستیوں میں مگن ہیں، تم خامخواہ عبادت کی مشقتوں میں خود کو ہلکان کر رہے ہو. اور فرشتہ یاد دلاتا ہے کہ غفلت نہ کر، موت اچانک آ جائے گی، تو اچانک موت کا شکار ہو جائے گا، تجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، تجھے تیری کرنی کا پھل بھگتایا جائے گا. ایسی حالت میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو ان تین ہی حالتوں میں کسی کو بھی اختیار کرنا، یہ اللہ پاک نے بندے کے اختیار میں دیا ہے. نیکی کی طرف آنا ہے، برائی کی طرف جانا ہے، یا یہ کشمکش والا جو معاملہ ہوتا ہے. تو بہترین حالت وہ اپنی محنت سے ہے، جو بدتر حالت میں ہے وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، جو تردد و تذبذب کا شکار ہے وہ بھی اپنی اختیاری کمزوری کی وجہ سے ہے. کامل مسلمان کی خواہش یقیناً یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو بہترین حالت میں رکھے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارا دل مختلف کمزوریوں کا شکار نظر آتا ہے. آج میں آپ کو چند ایک دل کی سختی کے علاج کے بارے میں عرض کروں گا کہ اگر محسوس ہوتا ہو کہ میرا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، میرا دل جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرا دل جو ہے وہ لذت نہیں پا رہا، مجھے عبادت کی لذت نہیں ملتی، اللہ پاک نے مجھے مال تو دیا ہے لیکن اس مال کو میں اپنے سگے بھائی بہنوں پہ بھی خرچ نہیں کر پاتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے حیثیت دی ہے لیکن اس حیثیت کو میں اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں بھی بے پرواہ ہو جاتا ہوں. اللہ پاک نے مجھے وقت دیا ہے, آسائشیں دی ہیں, لیکن میں عبادت کی طرف نہیں آ پاتا ہوں. آسانیاں ہیں مجھے, اچھی صحت ہے مجھے. آپ دیکھیں کوئی تو ایسا شخص ہے جو گھسٹ گھسٹ کر مطلب وہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے, کوئی ایسا ہے جو بیساخیوں پہ چل کر مسجد کی طرف آ رہا ہے, اور کوئی ایسا ہے جس کو اللہ پاک نے اچھا جسم دیا, بہترین طاقت دی, صحت دی, لیکن وہ عبادت کی طرف نہیں آ رہا. کوئی ایسا ہے جو سہارا لے کر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی پکار پر مسجد کی طرف آ رہا ہے, اور کوئی ایسا ہے جو بستر پر اور اوندھے منہ پڑ جاتا ہے. تو ہم غور کریں نا کہ واقعی میری کیفیت کیا ہے. تو اگر دل کی ایسی سختی کی علامت محسوس ہو تو آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سخت دلی کی شکایت کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. تو اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج عطا فرمائے. علاج کی خوبصورتی پر غور کرنے سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک یہ اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور رحمت الہی دل کی نرمی کا سبب ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یتیموں مسکینوں پر مہربانی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے, اور اللہ کی رحمت سے دل نرم ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. ترجمہ کنز الایمان, یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک ہمیں بھی دل کی نرمی عطا فرمائے, دل کی سختی ہماری دور ہو جائے, کیونکہ دل کی سختی یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے. بڑے بڑے گناہ جیسے میں نے عرض کیا نا, یہ دل کی سختی کے سبب سے ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ بندہ کفر تک جا پہنچتا ہے, اور انسان بڑے سے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے. یہ بیماری اللہ پاک کی رحمت سے دور اور عبادت کی لذت کو ختم کر دیتی ہے. سخت دل شخص گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے, یہی وہ بیماری ہے جس سے نصیحت کی دوائیں بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں. دل کی سختی کتنی بڑی سزا ہے اس کا اندازہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے لگائیے. آپ فرماتے ہیں, اللہ کی طرف سے دلوں اور جسموں میں کچھ سزائیں ہیں, مثلا روزی میں تنگی, عبادت میں سستی, اور بندے کے لیے دل کی سختی سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. دل کی سختی ہونا, دل کا سخت ہونا, یہ بندے کے لیے سب سے بڑی سزا ہے, سب سے بڑی سزا ہے کہ دیکھیوں کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا, دل لگتا ہی نہیں ہے ہمارا. تو دل سخت ہونے کے کئی اسباب ہیں, زبان کا بیجا استعمال یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے. جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اے لوگوں, ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت مت کیا کرو, کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کثرت سے باتیں کرنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے. بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. گندی باتیں کرنا, فحش کلامی کرنا, گالیاں بکنا, یہ عام طور پہ معاشرے کا ایک کلچر ہے. عام طور پر گندی گندی سٹوریاں کوئی سنائے, گندی گندی کہانیاں کوئی سنائے, کوئی ایسے واقعات سنائے, کوئی ایسے فلمی جو ہے وہ مناظر کی تفصیل کوئی بتائے, اس کے بعد دیکھیں بیٹھنے والوں کی کثرت ملے گی. لیکن کوئی خوف خدا کی, موت کی, قبر کی, آخرت کی بات کرے, نا 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 بابا, یہ تو بہت ڈراتا ہے یار. ارے اللہ کرے ہم ڈر جائیں, اللہ کرے ہم ڈر جائیں, کہ یہ ڈر ہی تو بندے کو گناہ سے بچاتا ہے, اور جب دلیر ہو جاتا ہے تو پھر تو بے باک ہو جاتا ہے. تو فحش کلامی جو کرتے ہیں، گندی باتیں جو کرتے ہیں، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فحش گوئی یہ سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو شخص زبان کا بے باک ہو کہ ہر بری بھلی بات بے دھڑک منہ سے نکال دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہے، اس میں حیا نہیں۔ کہ سختی یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے اور اس کی شاخ دوزخ میں ہے۔ ایسے بے دھڑک انسان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں بھی بے ادب ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ تو زبان جب چلتی ہے، ہے نا، زبان چلتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ تیر اگر کوئی چھوڑے تو اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے نا تو نشانے پہ لگتی ہے، دل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو زبان کا بے جا استعمال، غلط استعمال، غصے میں گالیاں دینا، جیسے بعض ایسے کمپنی کے بھی بڑے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس ایسا منصب ہوتا ہے تو ان کا سلوک اپنے ملازموں سے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے سیٹھ ہوتے ہیں جو یوں معاشرے میں بڑے خوش اخلاق نظر آتے ہیں لیکن ان کا اپنے ملازموں سے اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پوری گیدرنگ میں بڑے ملنسار ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنے گھر میں بیہیو اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض ایسے بے باک اور بے شرم قسم کے لوگ کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ذرا سی کوئی بات خلاف مزاج ہو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ تو اپنی زبان کو لگام دیں کہ کہیں یہ زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم میں نہ جھونک دے، اور یہ زبان کا بے دریغ استعمال یہ دل کو سخت کرنے والا ہے۔ اسی طرح زیادہ ہنسنا یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے کہ زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کبھی اکیلے بیٹھے ہوں تو کبھی اپنی تصور تو کریں نا، جو بزرگوں کے چمکتے دمکتے چہرے ہم دیکھتے ہیں یہ کیوں ہیں؟ ہم ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمیشہ کوئی مطلب ان کے چہرے کو مطلب یہ بالکل کوئی باتیں نہیں کرتے ہیں، نہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے ہمیں مزہ آئے گا بات ہے۔ جیسا میرے علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں ہم بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 5 گھنٹے، یہاں تک کہ اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ آتے ہیں ساری رات گزارتے ہیں، امیر علیہ سنت کا کھلتا ہوا مسکراتا چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہنسنا نہیں ہے جو دلوں کو مردہ کرتا ہے، یہ تازگی دلاتا ہے۔ اور پھر ایسے نیک لوگوں کے چہرے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، ہماری اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے کہ ہم مطلب کچھ ایسی سنجیدگی لائیں کہ جس میں ہمیں اپنی موت اور آخرت کی یاد ہو، اور بے جا ہنسی اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری بات، پیٹ بھر کر کھانا یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ اور ظاہر ہے جب زیادہ کھاتا ہے تو مستی بھی زیادہ چڑھتی ہے، عبادت میں سستیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہم نے سنی کہ زیادہ کھانا جو ہے یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، ایک لمیٹیشن ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے میں بھی احتیاط کریں۔ اور اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں کی کثرت یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے، وہ گناہ سے الگ ہو جائے، بخشش چاہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے بلکہ زیادتی کا مرتکب ہو تو وہ نقطہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ترجمہ کنز الایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ تو یہ جو آنکھوں سے ہونے والی بدنگاہی، یہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ظلم و ستم کرنا، یہ حرام کھانا، حرام کمانا، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، لوگوں کے حقوق چھین لینا، لوگوں پر ظلم کرنا، ان کے ساتھ زیادتیاں کرنا، یہ سب دلوں کو کے اوپر جو ہے وہ زنگ کو چڑھاتی ہیں، میل چڑھتا جاتا ہے، دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، پھر اگر کوئی نصیحت کرے تو وہ نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرمائے اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ہمارے دل نرم ہو جائے اور ہم عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، تلاوت کی طرف ہمارا دل لگ جائے۔
عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما
کی لذت مل جائے تو سبحان اللہ، راتوں کو اٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وتر میں پورا قرآن پڑھتے تھے، وتر کی نماز میں پورا قرآن پڑھتے تھے، چونکہ اور رات کو یہ اٹھ کر عبادت کا اہتمام کرتے تھے، ان کے عبادت کے معاملات تھے، ان کے دل عبادت میں لگے ہوئے تھے، یعنی حتیٰ کہ آپ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، دل لگا ہوا تھا نا۔ آج ہم اور مدنی چہرے کے ناظرین غور کریں، پورا پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن حفظ کرنے کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ مسجد محلے میں ہے، گھر کے سامنے مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن کبھی اٹھ کے بھاگم بھاگ پہنچ گئے تو پہنچ گئے، عید پڑھنے چلے گئے تو چلے گئے، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ دعوت اسلامی والے اگر اجتماع میں بلاتے ہیں تو اجتماع میں آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کی بات کریں تو سال ہا سال گزر گئے ہوں گے، دعوتیں تو ملی ہیں مگر اس قافلے میں سفر کو ہم نے کبھی سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے دل کو عبادت کی طرف لائیں، ریاضت کی طرف لائیں۔ تو چند علاج میں عرض کرتا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تاکہ ہمارے دل بھی عبادت کی لذت پائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دل کی سختی کے علاج عطا فرمائے ان میں سے چند ایک بیان کرتا ہوں۔ پہلا، تلاوت قرآن اور موت کی یاد، اس میں دل کی سختی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی پہنچنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، موت کی بکثرت یاد اور تلاوت قرآن سے۔ یہ موت کو کیسے یاد کریں؟ جی ہاں، یاد کریں، آپ کو مجھے یاد آئیں گے، نانا یاد آئیں گے، اپنے رشتہ دار یاد آئیں گے، ماموں یاد آئیں گے، خواتین یاد آئیں گی، والدین یاد آئیں گے، رشتہ داروں میں بہت قریبی قریبی رشتہ دار یاد آئیں گے۔ ہم کہیں گے جناب یہ بوڑھے ہو گئے تھے تو انتقال کر گئے، نہیں نہیں، آپ کو بچے یاد آئیں گے جو پیدا ہی مرے ہوئے ہوئے تھے، یا ایسے یاد آئیں گے جو پیدا ہوتے چند دنوں میں جن کا انتقال ہوا تھا، اور ایسے بھی یاد آئیں گے جو تھوڑی عمر میں 8-10 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اور اگر نوجوانوں کو پیارے اسلامی بھائی یاد کرنا چاہیں، ایسے کتنے نوجوان یاد آئیں گے جو 16-18-20 سال کی عمر میں ہمارے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ سب تو یادیں ہیں، ارے ہاں، اپنے قریبی دوستوں کو یاد کریں۔ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے رات کو آپ کو فون کیا ہوگا، رات کو آپس میں کہیں دعوت میں آپ ملاقات کی تھی، آپ آپس میں کہیں رشتہ داروں کے جمع ہوئے تھے، سب اپنے اپنے گھر واپس لوٹے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد فون آیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ دھک سے ہمارا کلیجہ بیٹھ جاتا ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا، ابھی ایک گھنٹے پہلے تو میں نے ملاقات کی ہے، ساتھ بیٹھے بیٹھے لوگ ہمارے سامنے مر جاتے ہیں، بیان کرنے والا بیان کرتے کرتے مر رہا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کرتے کرتے مر رہا ہے، ارے شادی کا دولہا سہرا سجا ہوا شادی کی تقریب میں ہی گرا اور اس کا انتقال ہو گیا، کہ یہ واقعات نہیں سنے؟ تو یہ مرنے والے کیا ہمیں اس بات کا پیغام نہیں دے رہے کہ جس طرح میں اس دنیا سے گیا تم بھی اس دنیا سے چلے جاؤ گے؟ ہاں ہاں ہم مرنے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، جب سوچتے ہیں کہ اس دنیا سے جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ قبرستان میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ سارا بہترین بنگلہ، یہ سارے بہترین فرنیچر، یہ بہترین گاڑیاں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس سب کا سب یہیں رہ جائے گا، ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اس قبر میں کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیں اس قبرستان والوں کو، جی ہاں اس میں ہمارے ہی والدین ہیں، اس میں ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، وہ گاڑیاں جس میں ہم گھومتے ہیں، اس گاڑی کو خریدنے والے وہی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن آج ان کی قبروں کا کیا حال ہے؟ کسی نے ویڈیو بھیجی کہ قبرستان کا وہ حال ہو گیا کہ مردوں کی لاشیں جو ہے وہ بہ بہ کر باہر جا رہی ہیں، ان کی ہڈیاں بہ بہ کر جا رہی ہیں باہر، وہ کون اولاد ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی قبروں کو جا کر دیکھا ہے؟ وہ کون رشتہ دار ہے کہ جس نے اس شخص کو کہ جس نے اس کو اتنا سجا سجایا کاروبار دیا، اس کی جا کر قبر کو کچھ دیکھ بھال کی ہو؟ قبریں گر پڑیں، مٹیاں اندر چلی گئیں، تو کیا یہ چیز ہمیں نہیں ڈراتی، ہماری مستی کو ختم نہیں کرتی؟ کہ آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو یوں دیکھ جی رہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے، جی ہاں ہم مریں گے، پھر اسی طرح ہمیں بھی قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، کون آئے گا ہماری قبروں پر؟ کوئی نہیں آئے گا، ہماری قبروں کے اندر کون ہوگا؟ ہمارے اعمال ہوں گے، جی ہاں یہ وہی اعمال کہ اگر اس میں یتیموں پر شفقت کی ہے، اگر اس میں غریبوں کا بھلا کیا ہے، اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر ہم نے زکوٰۃ دی ہے، اگر ہم نے حج کیے ہیں، اگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو یہ قبر بظاہر تو گوڑا ہی نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ چھوٹا سا گڑا جنت کا باغ ہوگا، اس میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں گی، اس میں جنتی کفن پہنایا گیا ہوگا مرنے والے کو، اس کی قبر نور مصطفیٰ سے روشن ہوگی۔ تو اس موت کو یاد کریں جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جب موت کی یاد ہوگی یہ دل کی سختی دور ہوگی، جب دل کی سختی دور ہوگی تو دل عبادت کی طرف مائل ہوگا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائے سن کر ہم اپنی جگہ بیٹھے نہیں ہوں گے بلکہ مسجد کی طرف چل پڑیں گے، قرآن کی تلاوت کا شوق ہمیں ہوگا، ہم تلاوت کی طرف بڑھیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، موت کی یاد کو اپنا معمول بنائیں، مرنے والوں کو یاد کریں، تصور کریں کہ کیسے کڑیل جوان تھے، اچانک موت کا شکار ہو گئے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ تمام خیر ان دو کلموں میں ہے، نمبر ایک حکم الہی کی تعظیم، نمبر دو اللہ پاک کی مخلوق پر شفقت۔ اللہ نے جو حکم دیا سر تسلیم خم کرے، حی علی الصلاح، صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے گھر سے۔ کون صدا دے رہا ہے؟ مؤذن صدا دے رہا ہے اللہ کے گھر سے کہ آؤ نماز کی طرف، سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، سارے کام چھوڑ کر فلاح کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف، گھر کے سارے افراد اٹھ کر نماز کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اللہ کی مخلوق پر شفقت، جی ہاں اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے اپنے اطراف کا جائزہ لیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، مالی مدد کریں، راشن سے مدد کریں، دودھ سے مدد کریں، اور یہ اللہ کی مخلوق پر شفقت و محبت انشاءاللہ آپ کی عمر میں زیادتی کرائے گی، اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بھلا کریں وہ جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ تیرا بھلا کرے۔ کسی کو سامان اٹھا کر دے وہ بوڑھا کیا کہے گا؟ اللہ تیرا بھلا کرے۔ کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کرا دے کیا کہے گا؟ اللہ تیرا بھلا کرے۔ کسی کے گھر راشن پہنچا دے کیا کہے گا؟ اللہ تیرا بھلا کرے۔ کسی کی مالی مدد کریں گے وہ کیا کہے گا؟ اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو یہ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ جس کو مل جائے دعا اس کا بیڑا پار ہوگا. تو مخلوق پر شفقت, اور جو اللہ کی تعظیم نہ کرے, غوث پاک قول نقل کرتے ہیں, اور نہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرے تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو بہرحال اس کے بہت سارے طریقے جو میں نے بیان کیے. مخلوق پر شفقت و مہربانی یہ ہے کہ یتیموں پر شفقت کی جائے, اور یتیموں سے حسن سلوک جس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر بہترین گھر کہا گیا, جو بدسلوکی کی جاتی ہے وہ بدترین گھر قرار دیا گیا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمارے دلوں کو نرمی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اچھی صحبت, اچھے لوگوں کی باتیں سننا, یہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک میں.